شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الافاق باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على اولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس. سب مل کر ذرا اپنی تھکن دور کیجئے اور اونچی آواز سے صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. مجھے آپ کی زحمت کا اندازہ ہے, گزشتہ کم از کم 4 گھنٹوں سے آپ یہاں پر کم از کم تشریف فرما ہے اور یقیناً تھکے ہوئے بھی ہیں. نصف شب کا ٹائم بھی ہے اور پھر اب 4 گھنٹے اگر انسان مسلسل سنتا رہے تو اس کی ہارڈ ڈسک بھی بھر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مزید کسی گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو اس لیے میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں بولوں تو کیا بولوں اس تھکن کے عالم میں اور تھکے ہوئے مجمع کے ساتھ, لیکن کوشش کروں گا مختصراً کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. لگتا ہے ابھی سب نہیں تھکے. جو لوگ نہیں تھکے, جو لوگ تھکے ہیں وہ سب مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. جس عظیم اور انتہائی گراں قدر شہید کی یاد میں آج کی اس محفل کو یہاں پر منعقد کیا گیا ہے, شہید حجت الاسلام والمسلمین آج سید ضیاء الدین رضوی, ہم سب کے دلوں میں بسنے والے, ہم سب کے دلوں کے اتنے ہی قریب جتنے وہ اپنے کسی عزیز کے قریب ہو سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انہوں نے ان کو اللہ نے عزت دی, یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت اور سرفرازی سے نواز رہا ہے. ان کے ایصال ثواب, بلندی درجات اور ان کی روح کی بالیدگی اور مزید بلندی کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. اگر آپ کو یاد ہو جب شہید عارف الحسینی اس قوم سے جدا کر دیے گئے اور ان کی شہادت ہوئی تو امام خمینی نے ان کی چہلم کی مناسبت سے ایک پیغام بھیجا تھا جس میں جس نقطے پر امام خمینی نے فخر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسلام ہے جس کے دامن میں شہید عارف الحسینی جیسی شخصیات پروان چڑھتی ہیں اور یہ اپنے زمانے کے ان کوتاہ فکر علماء اور زعماء کی نالائقی ہے کہ ان کے درمیان سے ایسی شخصیات اٹھا لی جاتی ہیں اس لیے کہ ایسی شخصیات کو اپنے اہداف, اپنے مقاصد کے لیے جس جرأت کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ اکثر اوقات تنہا رہ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ زمانہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ حق کے رستے پر قائم و دائم رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں نشیب و فراز اور دشمنیاں بھی اسی حساب سے سامنے آتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کے رستے پر رہیں اور آپ سے سب راضی ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ نے ہدف کا تعین کر لیا اور اس ہدف پر آپ مضبوطی کے ساتھ گامزن ہوئے تو معاشرے کے رد عمل کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ان کی شہادت سے چند دن پہلے وہ جب تشریف لائے پنڈی میں, میں اس وقت پنڈی میں تھا, گرم آرا پہلے پنڈی میں تھا, وہاں پر وہ تشریف لائے تھے رات میں, تو تفصیل سے بعض امور پہ گفتگو ہوئی, تو میں نے محسوس کیا کہ سید بالکل اکیلے رہ گئے ہیں. میں نے اس وقت یہ کہا کہ جو شخص اپنی عملی زندگی میں ایک ہدف کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کا ساتھ وہی دے سکتے ہیں جن میں اتنی ہی ہمت ہو, اتنی ہی پرواز کی طاقت ہو اور اتنا ہی شعور ہو. کسی میں بھی اگر یہ صفات کم ہو تو رستے میں تھک کر رک جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس کی پرواز اس شخصیت کے ساتھ چل نہیں سکتی. آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں, آپ ائمہ کی زندگی کو دیکھ لیں. یہ یاد رکھیے, انبیاء آئے ہی اسی لیے کہ لوگوں کی تربیت کر سکیں, لوگوں کی اڑان اس سطح تک پہنچا سکیں جس سطح پر انبیاء ہیں. اس لیے نبی کریم نے جن لوگوں کی تربیت کی اس میں بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جتنے لوگوں کی تربیت ہوئی وہ سب کے سب نبی کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری وقت تک کھڑے رہے ہوں, ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے کہ یہ میدان, اجتماعی میدان بڑا سخت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا مقایسہ مسجد اور امام بارگاہ سے کریں. نماز میں ہو سکتا ہے 10,000 آدمی ہو, لیکن میدان میں اترنے کے لیے جب آپ کا راہبر اور آپ کا راہنما پیچھے مڑ کر دیکھے تو کوفہ کے شہر میں مسلم اکیلا نظر آئے. یہ اجتماعی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں. اس لیے جب اجتماعی زندگی میں کسی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے تو جب خطرات نہیں ہوتے تو بہت سارا قافلہ آپ کے ساتھ چلتا ہے, اور جب مشکلات پیش آتی ہیں تو آہستہ آہستہ قافلہ چھٹتا چلا جاتا ہے اور خالص ترین لوگ آپ کے ساتھ باقی رہتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اس لیے کسی اجتماعی تحریک کے لیے صرف یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا قائد ٹھیک ہو, اس کا قائد جرأت مند ہو, اس کا قائد, اس کا رہنما, اس کا راہبر وہ جو ہے اپنے کردار کے حوالے سے صالح اور اپنے نظریات کے حوالے سے سالڈ اور مضبوط ہو, صرف یہ کافی نہیں ہے. اگر یہی کافی ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی دربار میں نہ جاتی ہیں. اگر یہی کافی ہوتا تو امیر المومنین 25 سال اکیلے نہ رہتے. اگرچہ جب وہ اکیلے تھے تب بھی انہوں نے جد و جہد نہیں چھوڑی. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جائے نماز بچھا کر نمازیں پڑھتے رہے ہوں, قرآن پڑھتے رہے ہوں اور باقی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہ رہا ہو, نہیں, کوئی کام نہ کرتے ہو, نہیں, کوئی اجتماعی جد و جہد کا حصہ نہ بنے, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ علی جیسا امام, علی جیسی ہستی جس کا چہرہ روئے زمین نے جب دیکھا تو روئے زمین کی تاریخ میں اس جیسی کسی اور ہستی کا نام ثبت نہیں ہوا تھا کہ ایسی بھی کوئی ہستی آ سکتی ہے. لیکن وہ ہستی بھی تنہا رہ گئی, وہ ہستی بھی اکیلی رہی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ علی کا رستہ بھی حق کا رستہ تھا اور علی بھی حق کی علامت تھا. یہ وقت نے ثابت کیا, لیکن اس وقت کے آنے میں ٹائم لگا, ایک زمانہ گزر گیا. تا تب جا کر جب انسانی شعور، معاشرے کا شعور بڑھتے 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 اس مقام تک پہنچا کہ علی کی معرفت حاصل کر سکے، اور اس معرفت کے کچھ پردے ہٹ جائیں اور وہ حقیقت کو دیکھ سکے، تو تب اس معاشرے نے سمجھا کہ علی جیسا کوئی نہیں آئے. ورنہ خود علی جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں خود زمانہ علی اور لوگوں کے درمیان بہت بڑا پردہ تھا، لوگ پہچان نہیں سکے. چونکہ پہچان نہیں سکے، ساتھ بھی نہیں دے سکے. اس سطح پر لوگ پہنچ نہیں پائے. علی کا ساتھ دینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں آئے، لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کو آپ انگلیوں پہ گنیں گے. جب آپ گننا شروع کر دیں گے تو 100 تک وہ تعداد پہنچے گی نہیں اور افراد ختم ہو جائیں گے، جبکہ لاکھوں کا معاشرہ تھا مسلمان معاشرہ. ایسے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مکتب اسلام ہے، یہ مکتب قرآن ہے، یہ مکتب اہل البیت ہے، جو انسانی معاشرے کی ترقی اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے وہ سارے گراؤنڈز مہیا کرتا ہے کہ اگر ان گراؤنڈز پر آدمی آ کر کام شروع کر دے، تربیت پانا شروع کر دے، تو وہ پھر ایک جامع انسان بنتا ہے. ایک اور دو پہلوؤں سے ترقی نہیں کرتا، بلکہ تمام پہلوؤں سے ایک مکمل انسان اور انسان کامل کی شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ خصوصیت صرف اور صرف مکتب اہل البیت میں ہے. کسی اور مکتب میں، دنیا میں جتنے بھی مکاتب ہیں، ان مکاتب میں یہ خصوصیت نہیں ہے. یہ خصوصیت کہاں پر ہے؟ جہاں پر اللہ کا دین ہے، اللہ کا فرمان ہے، جہاں پر رسول کی رسالت ہے، جہاں پر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت، ولایت اور پیغام ہے، اور جہاں پر ان کے جانسار ترین تربیت یافتہ لوگوں کی روش لوگوں کے سامنے موجود ہے. یہ چند خصوصیات. لہذا یہ مکتب تشیع ہے جو انسانوں کو میدان فراہم کرتا ہے کہ انسان ترقی کی جتنی منزلیں طے کر سکتا ہے اس مکتب کے ذریعے سے کرے اور عروج تک پہنچے. ایک ایسی یونیورسٹی کی طرح سے جس میں تمام کلاسیں موجود ہوں، تمام تعلیمی سہولتیں موجود ہوں، اور انسان ان تعلیمی سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے پی ایچ ڈی کر سکتا ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر سکتا ہو، علم اور معرفت کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچنے کے تمام وسائل وہ یونیورسٹی فراہم کر دے. ہر یونیورسٹی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہاں پر سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہر یونیورسٹی میں، ہر درسگاہ میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی. اسلام کی جو شکل اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، اس شکل میں وہ تمام کے تمام پہلو موجود ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک انسان اور ایک انسانی معاشرہ اس کمال تک پہنچتا ہے کہ وہ آئیڈیل بن جائے. مجھے نہیں پتا آپ کی توجہ کتنی ہے، تھکے ہوئے ذہن ہیں مجھے اندازہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں یہ مقدمہ بیان کرنے پر تاکہ پتہ چلے کہ ہم آج بھی جس مرحلے سے گزر رہے ہیں یا جن مراحل سے من حیث مکتب اہل البیت گزر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، سقیفہ کا واقعہ ہو گیا، امیر المومنین اکیلے رہ گئے، چند ساتھی، انگوش شمار، اکیلے سے مراد یہی ہے، چند انگوش شمار جانسار پیارے، لیکن معاشرہ ساتھ نہیں ہے. امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن امیر المومنین کی اپنی ربش دیکھیے کہ امیر المومنین کی ربش کیا تھی. کیا وہ جو چند ساتھی رہ گئے اس کی وجہ سے امیر المومنین مایوس ہوئے؟ نہیں، مایوس نہیں ہوئے. کیا ان کے حوصلوں میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. کیا انہوں نے میدان چھوڑا؟ نہیں، میدان بھی نہیں چھوڑا. کیا وہ گھر بیٹھ گئے؟ نہیں، گھر بھی نہیں بیٹھے. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے دین کی ترویج کے ممکنہ رستوں کو ہر صورت میں زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کی، تربیت نفوس کے حوالے سے، لوگوں تک دین کا شعور پہنچانے کے حوالے سے. جب تک یہ 25 سالہ دور گزرا نہیں, مسلسل اسی راہ پر قائم دائم رہے. لہذا اندرونی دشمنوں سے بھی لڑے, باہر کے دشمنوں سے بھی لڑے, لیکن طبقہ بندی کے ساتھ, درجہ بندی کے ساتھ. اندرونی دشمن کی اپنی ایک حیثیت ہے, اپنا ایک مقام ہے, باہر کے دشمن کی اپنی حیثیت اور اپنا ایک مقام ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. ایک کلمہ گو دشمن ہے اور ایک کلمے کا منکر دشمن ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. ایک گھر میں 3 بھائی ہیں, ایک ستیلی ماں سے ہے, ایک سچی وہ سگی ماں سے ہے, بھائی ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن جب اس گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو دشمن حملہ کر رہا ہے, اس دشمن اور ان بھائیوں میں فرق ہے. اگرچہ ایک بھائی ہے لیکن وہ برادران موسیٰ کی طرح سے ہے, لیکن جب دشمن کا مقابلہ ہو تو اس وقت بیہیویئر اور رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. امیر المومنین اور ائمہ کی زندگی میں یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے زمانے کے علماء, اپنے زمانے کی تحریکوں, اپنے زمانے کی موومنٹس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج اگر رہبر معظم انقلاب ایک بات کرتے ہیں تو اس بات کے پیچھے حکمت کیا ہے, اور اس ان کی دور نگاہی اور دور نظری انسانوں کو کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے. ایک کامیاب راہنما اور ایک حقیقی راہبر وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے سے بہت آگے کے مسائل کو دیکھ رہا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرے, چاہے لوگ اس وقت سمجھ نہ پا رہے ہوں. امیر المومنین کی بھی یہی روش رہی. اس لیے جب, چونکہ آج رات شہادت کی رات ہے, اس لیے تھوڑا سا ذکر بھی ہو جائے. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین کے ساتھ ہوتی تھیں تو بعض اوقات امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے تھے, تلخ لہجے کو محسوس کرتے تھے. کیوں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت دکھی رہیں, بہت تکلیف میں رہیں. اس لیے جب تقریباً 6 ماہ بعد, شاید حضرت زہرا کی شہادت کے بعد, شاید جو روایات کہتی ہیں کہ 6 ماہ کے اندر شہادت ہوئی, اس کے مطابق جب امیر المومنین کو خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اے علی, آپ نے آج تک بیعت کیوں نہیں کی یا بیعت میں تاخیر کیوں کی, تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جواب میں ہمارے الفاظ میں فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق چھینا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی ہے, جو حق ہمارا تھا وہ تم نے چھینا ہے, اس لیے میں کیسے بیعت کر سکتا تھا, بیعت نہیں کی. لیکن وہی علی ہیں, وہی علی. جب ایک یہودی آتا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں اور طنز کرتا ہے کہ ہم یہودی آپ مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں, پوچھتے ہیں کیسے اچھے ہیں, وہ جواب میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے رسول کریم کی وفات کے فوراً بعد ہی 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو کر خلافت کا جھگڑا کیا, اور جو حقدار تھا اس کو محروم کر دیا گیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو بنایا گیا, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. امیر المومنین نے جواباً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اور ہے, ہماری توقعات کے بالکل برعکس. کہا کہ یہ جھگڑا تو ہمارے آپس کا جھگڑا ہے, ورنہ ہم اللہ کی توحید پر, قرآن کی حقانیت پر, رسول کی خاتمیت اور رسالت پر سب یکجا ہیں اور ہمیں کسی طرح کے کسی اختلاف کا سامنا نہیں آئے. اگر ہمارا اختلاف ہے تو یہ خلافت کے مسئلے پہ اور آگے جا کے, یعنی ایک چوتھا یا تیسرا مسئلہ ہے جس پر اختلاف پیدا ہو گیا, ورنہ ہمارا دین جس پر قائم ہے, توحید ہے, رسالت ہے, قرآن ہے, ان پر تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تم لوگ تو وہ ہو جن کا نبی جب کوہ طور پہ چلا گیا تو 40 دنوں کے اندر جس کے پیروکاروں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا, نبی کو بھی چھوڑ دیا اور گوسالہ پرستی شروع کر دی اور بت پرست ہو گئے. ہم نے کبھی توحید نہیں چھوڑی, ہم نے کبھی رسالت کو نہیں چھوڑا, ہم نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا. امیر المومنین کی بصیرت کو دیکھیے کہ وہ جو اکیلے رہ جاتے ہیں اس وقت بھی جب درجہ بندی کرتے ہیں تو پھر اصل دشمن کس کو سمجھتے ہیں، بڑا دشمن کس کو سمجھتے ہیں، اور اسی حساب سے یہاں پر اپنے حق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب دشمنوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو پھر بہترین مشورے بھی دیتے ہیں، بہترین مشورے جس کا فائدہ اسلام کو پہنچے، جس کا فائدہ دین کو پہنچے، ایک جامع دین کا تصور، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ورثہ ہے جو امام حسن کے ہاں بھی ہے، امام حسین کے ہاں بھی ہے اور باقی تمام ائمہ کے ہاں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، امویوں نے بھرپور طور پر کوشش کی، عباسیوں نے بھرپور طور پر کوشش کی کہ اہل البیت کو اسلامی معاشرے سے الگ کر دیا جائے، اور نعوذ باللہ ان کو گالیاں دے دے کر اور ان کی کردار کشی کر کر کے انہیں معاشرے کی نگاہ میں متعون کیا جائے، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود اور اتنا زیادہ پیسہ دولت خرچ کر کے پروپیگنڈے کیے جانے کے باوجود اہل البیت کو آج بھی ہر مسلمان اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ اہل البیت کی فکر کی وہ جامعیت جس کا عملی مظاہرہ اہل البیت نے کیا ہے، مکتب تشیع اس جامع فکر دینی کا نام ہے، اس جامع فکر دینی کا جہاں پر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا دفاع بھی ہے اور بڑے سے بڑے مسئلے کے حوالے سے بھی لاعمل موجود ہے، وہاں پر بھی مقابلہ ہے اور یہاں پر بھی مقابلہ ہے، لیکن ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ہر موضوع کا اپنا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس تصور کے ساتھ جی رہے ہیں، جس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ عقیدہ ہمیں دنیا میں مستقبل کے آنے والے انسانوں کی راہبری، راہنمائی اور امامت کا نظریہ فراہم کرتا ہے، جس کے تحت ہم منتظر ہیں اس ہستی کے جس نے آ کر بنی نوع انسان کی ہدایت بھی کرنی ہے، راہنمائی بھی کرنی ہے، اور ان کو لیڈ کرتے ہوئے اپنے وقت کے تمام جابروں کی ناک رگڑنی ہے۔ یہ جو مہدویت کا تصور ہے وہ وہی جامع تصور ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مہدویت کے تصور کے حوالے سے جب آپ اپنی روایات کو دیکھیں، جب آپ اہل سنت کی روایات کو دیکھیں، تو دونوں جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اس کے نتیجے میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا ایسا پرتو دنیا کو نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ جیسے اول العظم پیغمبر بھی حضرت امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان کو اپنا لیڈر اور اپنا امام تسلیم کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ جو اول العظم پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ جو صاحب کتاب پیغمبر ہیں، انبیاء میں اگر 5 بڑے انبیاء کا تذکرہ ہو تو ان میں ایک بڑے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اور آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار حضرت عیسیٰ کی دنیا میں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر یہ فرقے سارے کے سارے مٹ جائیں گے، فرقے مٹ جائیں گے، ادیان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، ایک ہی دین ہوگا جس کو دین محمدی کہتے ہیں، اور اسی پر عیسائی بھی آئیں گے اور مسلمان بھی آ جائیں گے، اور ایک ہی مکتب ہوگا جو کہ مکتب مہدوی ہے، اور اس میں عیسائی اور مسلمانوں کے ساتھ شیعہ بھی ہوگا، سنی بھی ہوگا، دیوبندی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، تمام وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، جب مہدی آخر زمان تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لا کر ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تشیع ایک ایسا جامع تصور دیتا ہے مستقبل مستقبل کی دنیا کا اور مستقبل میں دین اسلام کا جو عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، اور تشیع اور تسنن کے لیے بھی، اور اسلام کے اندر موجود مختلف فرقوں کے اندر موجود پاک باز اور معتدل لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، ایک جامع تصور. آج اسی تصور کی جنگ چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. یہ جو آپ پاکستان کے اندر فرقواریت دیکھتے ہیں، مذہبی منافرت دیکھتے ہیں، ان منافرتوں کا تعلق آپ کے مقامی مسائل سے نہیں آئے. مقامی مسائل شاید 5%، 10%، 20% شاید اس میں مؤثر ہوں، لیکن اس کی باغیں کہیں اور ہیں، اس کی جڑیں کہیں اور ہیں. دنیا میں اس وقت استکباری طاقتوں کا جو موٹیو اور جو ان کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل کی اس مہدوی عالمی تحریک کا رستہ ہم نے ہر صورت میں روکنا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی عملی شکل امام خمینی کے ولایت فقیہ کے تصور نے دنیا میں دیا اور دنیا کے سارے نظامات کی جڑیں ہلا دیں. غیر معصوم مجتہد، غیر معصوم جو منصوص من اللہ نہیں ہے، اس کی جد و جہد سے اسلام کا وہ تصور جب سامنے آتا ہے تو 40 سال گزرتے ہیں، پوری دنیا کی تمام طاقتیں اس نظریے کے مقابلے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، متحد ہو جاتی ہیں، اسلحہ جمع کرتی ہیں، پیسہ جمع کرتی ہیں، ہر طرح کا بائیکاٹ کرتی ہیں، ہر طرح کی سازشیں کرتی ہیں. ان تمام سازشوں میں سے ایک سازش مسلمانوں کے درمیان تفریق بڑھا کر انہیں شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث میں تقسیم کر کے انہیں لڑانا اور مسلک کی بنیاد پر لڑا کر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا بھی ہے. یہ وہ جڑیں ہیں جو ادھر سے شروع ہوتی ہیں. لہذا آپ دیکھیں، اگر امام خمینی کا جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے اوائل میں، اوائل کے دور میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس دور میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انقلاب کامیاب ہوا، جیسے ہی اس انقلاب کا پیغام دنیا تک پہنچا، جیسے ہی اس انقلاب نے خطے کے تمام ممالک کے استحکام کو چیلنج کیا، جیسے ہی اس انقلاب نے آ کر شہنشاہیت اور بادشاہیت کی کلائی مروڑی، جیسے ہی اس انقلاب نے آ کر مستضعف طبقے کو مقام دیا اور مستکبرین کا سر نگوں کیا، جیسے ہی اس انقلاب نے آ کر عالمی طاقتوں کو للکارا، جیسے ہی اس انقلاب نے آ کر یہ جو دو قطبی نظام تھا، مشرقی اور مغربی، سوویت یونین اور مغربی امریکہ، دو قطبی نظام، دو سپر پاورز کا، اس دو قطبی نظام کو چیلنج کر کے کہا کہ تم دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے. تو یہ ایک نیا نظریہ تھا، نئی تھیوری تھی. اسی تھیوری کی عملی شکل نے ایران کے اندر جو ثبات پیدا کر دیا، جو استحکام پیدا کر دیا، جس کے مقابلے میں 40 سالوں سے پوری دنیا جھکی ہوئی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس کا رستہ روکنے کے لیے جو مختلف روشیں تھیں، ان میں ایک یہ تھا کہ آپ شہنشاہوں کو سب کو جمع کریں، حملے شروع کروا دیں. یہ ہوا. آپ نے 8 سال کی جنگ دیکھ لی، جو بچے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن 8 سال ایک قوم لڑتی رہے، 8 سال، اور 8 سال کے بعد مغرب اور مشرق کی تمام قوتیں شکست کھا جائیں اور یہ انقلاب اپنی جگہ باقی رہے. اور ان 8 سالوں کے دوران اس ملک کے صدر کو بھی مار دیا جائے، وزیر اعظم کو بھی مار دیا جائے، اس ملک کی تمام پارلیمنٹ کو اڑا دیا جائے، اس ملک کے تمام ستون شخصیات کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ انقلاب کامیابی کے ساتھ کھڑا رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے انقلابات جب عوامی فکر اور عوامی روح میں رچ بس جائیں تو پھر وہ عوام کی بنیاد پر کھڑے رہتے ہیں، شخصیات کی بنیاد پر نہیں رہتے. اس لیے شخصیات کو قتل بھی کر دو تو چونکہ اب شعور عوام میں منتقل ہو چکا ہے، اس لیے اس انقلابی فکر کا قتل ممکن نہیں ہے. افراد قتل ہو جاتے ہیں، انقلاب آگے بڑھتا ہے. یہی مظاہرہ آپ ارد گرد کے ممالک میں دیکھ لیں. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس پر تین دن چار دن پابندیاں لگے اور وہ ملک کھڑا رہے. تین دن چار دن. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس پر ایک سال صرف جنگ مسلط رہے اور وہ ملک جو ہے کھنڈر نہ بن جائے اور سرنگو نہ ہو جائے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے مادی فکر نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, بلکہ معنوی فکر تھی, ایمان تھا اور ایک آنے والے روشن مستقبل کی وہ نوید تھی جو قرآن نے اور سنت نے اور ائمہ اہل البیت نے دنیا کو دیا تھا کہ ایسا مستقبل آئے گا اور یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر جہاں جہاں اس انقلاب کی لہریں گئیں وہاں پر جن جن لوگوں نے اس لہر کو زندہ کیا ان کو کسی نہ کسی بہانے الجھایا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. یہ کیفیت عراق میں بھی رہی, یہ کیفیت لبنان میں بھی رہی, یہ کیفیت بحرین میں بھی رہی, یہ کیفیت خود سعودیہ کے اندر بھی رہی, باقی عرب ممالک میں بھی رہی, انڈیا میں بھی رہی, پاکستان میں بھی رہی, افغانستان میں بھی رہی, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پر آپ دیکھیں یہ کیفیت رہی. جس جس نے اس انقلاب کے حوالے سے, اس فکر کے حوالے سے جو کہ کسی قوم کا پیغام نہیں تھا, کسی ایرانی کا پیغام نہیں تھا. ہمیں ایرانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں اگر لینا دینا ہے تو وہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور ائمہ اہل البیت سے ہے. اور اگر ائمہ اہل البیت کے اس پیغام کو آج سعودی اپنا لیں تو ہم ان سے بھی اسی طرح سے عشق کریں گے جس طرح سے کسی اور سے کر سکتے ہیں. معیار ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا دین, رسول اللہ کا دیا ہوا پیغام, اہل البیت کی سیرت. جس نے اس کو اپنایا, چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, سفید ہے, کوئی کسی اور رنگ کا ہے, ہمارے دلوں میں ہے. اور جس نے اس کو نہیں اپنایا, اگر ہمارا اپنا بھائی ہے تو ہمارا دشمن ہے. ہمارے لیے معیار وہ نظریہ ہے, وہ فکر ہے. لہذا اگر نائجیریا میں شیخ زگزاکی کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ان کے ساتھیوں کا قتل عام ہوتا ہے, تو یہاں پر بیٹھا ہوا ایک پاکستانی, لیکن وہ پاکستانی جس کا دل دین کے لیے دھڑکتا ہے, خاموش نہیں رہ سکتا. جب سڑکوں پہ نکلتا ہے, تنہا رہتا ہے, تو وہاں پر بھی اللہ سے اس کالے کے لیے دعا کرتا ہے جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت زندہ ہے. وہ جو ہمارا سرمایہ ہے وہ یہ نظریہ ہے, یہ نظریہ. اسی نظریے کی بنیاد پر اب ایک چیز ذہن میں رکھیں, مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا, اجازت ہے میں چند منٹ بولوں یا پھر انہوں نے تو دی ہے, آپ بھی اجازت دیں گے یا نہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ چاہتے ہیں میں یہ گفتگو مکمل کروں وہ ذرا بتائیں کہ وہ آمادہ ہیں صلوات کے ذریعے سے. یہ جو نظریہ ہے, یہ نظریہ ایک عالمگیر نظریہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کون ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کون ہیں. آپ اسلام کے اندر موجود 72 فرقوں میں سے ایک فرقے کا ایک فرد نہیں ہے. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. آپ اسلام کے 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا ایک فرد نہیں ہیں, بلکہ آپ جس نظریے کے حامل ہیں یہ وہ نظریہ ہے جو پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر آج تک آنے والے تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی زندگی کا ماحصل ہے. اور جس نے اس نظریے کو اپنایا وہ دین کا سب سے بڑا فرزند ہے. وہ ایک فرد نہیں ہے, ایک فرقے کا ایک فرد, وہ بھی گسے پٹے فرقوں کا نہیں. یہ روح دین ہے, روح اسلام ہے, تمام انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کا نچوڑ ہے جس کا حامل آپ کا دین ہے. آپ کا مکتب ہے, آپ کا نظریہ ہے. یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہو. یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ جہاں ظلم ہو وہاں پر اس کے مقابلے میں کوئی آئے نہ آئے, اگر تم تنہا بھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور مقابلہ کرو. یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اگر میدان عمل میں تنہا رہ جاؤ تو اگر تمہاری بیوی, تمہارا بچہ, تمہاری بچی, یہ ہی تمہارا سرمایہ ہو تو ان کو بھی قربان کرنے میں ایک لمحے کے لیے جھجکو مت, اس لیے کہ تم نے ابراہیم کو اپنا نبی مانا, ابراہیم نے قربانی دی. تم نے نبی کریم محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مانا, انہوں نے اپنا سارا گھرانہ دیا ہے. یہ وہ مکتب ہے جس کے احیاء کے لیے اس کا پیروکار جب شعوری تربیت کے مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس جگہ قدم رکھتا ہے جہاں پر نبی نے قدم رکھا, جہاں پر علی نے قدم رکھا, جہاں پر شہداء کربلا نے قدم رکھا. اور یہ نظریہ دنیا کے مستقبل کی پیشانی پر لکھا گیا ہے. یہ نظریہ دنیا کے مستقبل کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا مستقبل, دنیا کا آئندہ, آنے والا زمانہ کیا ہے؟ وہ زمانہ وہ ہے جس کو مہدویت کا زمانہ کہتے ہیں. دنیا کی تقدیر میں مہدی آل محمد کی حکومت لکھی گئی ہے. آپ توجہ دے رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی تقدیر میں صرف پاکستان نہیں, دنیا کی تقدیر میں صرف برے صغیر نہیں, دنیا کی تقدیر میں صرف ایشیا نہیں, عالم انسانیت کی تقدیر میں لکھی گئی ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علی کے بیٹے کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور علی کے ماننے والوں کی حکومت ہوگی. یہ دنیا کی تقدیر ہے اور اللہ نے ازل سے لکھی ہوئی ہے. اسی کو آپ مہدویت کا نظریہ کہتے ہیں. اگر فرقہ وارانہ امتیازات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو مہدویت کے اس مستقبل کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. سب اس بات کے قائل ہیں. چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں بھی, چھوٹے موٹے ہیں, لیکن یہ جو کلی نظریہ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو صاحبان بصیرت وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ 40 سال پہلے امام خمینی نے جو تحریک اٹھائی, جو آواز اٹھائی, آج وہ آواز ایران کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے. آج جب آپ نائجیریا جاتے ہیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو حسین ابن علی کے عشق میں غرق دیکھتے ہیں, اپنا خون دیتے ہیں, لیکن اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتے. جبکہ اسی نائجیریا میں 40 سال پہلے شاید آپ کو ایک بندہ نہ ملتا جو ان نظریات کا حامل ہوتا. آپ مصر چلے جائیں, مصر کے اندر اس وقت, پتہ نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں, مصر میں اس وقت جامعۃ الازہر والے بھی اور باقی علماء بھی اس موضوع پر کانفرنسیں کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے, بڑی کانفرنس جس میں مصر کی چوٹی کے علماء کو بلایا گیا. ان سے پوچھا گیا, بھائی بتاؤ وجہ کیا ہے, کس چیز کی وجہ؟ اس بات کی وجہ کہ علی کا نعرہ علی ولی اللہ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ مصر میں پھیل رہا ہے, کیوں لوگ اس تیزی کے ساتھ اہل البیت کے مکتب کو قبول کر رہے ہیں. مصر جیسا عرب ملک بہت تیزی کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ اس پیغام کی حقانیت, کوئی اور وجہ نہیں ہے, اس پیغام کی حقانیت. جب اس پیغام کا دفاع آج کی رات کی ملکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا تھا تو اس وقت وہ تنہا تھی. آج 1400 سال گزر گئے, دنیا میں اس نظریے کا ڈنکا بج رہا ہے اور آج پوری دنیا متحد ہے. امریکہ بھی, اسرائیل بھی, سعودی بھی, اردن بھی, دیگر ممالک بھی, کس بات پر متحد ہیں کہ کسی طرح سے اس نظریے کا رستہ روکا جا سکے جس کا عملی مظاہرہ آپ نے کبھی عراق میں دیکھا، کبھی شام میں دیکھا، ابھی آپ بحرین میں دیکھ رہے ہیں جتنی سختیاں ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے لبنان میں دیکھا، کبھی آپ نے افغانستان میں دیکھا، اور کبھی آپ نے نائجیریا میں دیکھا، مختلف علاقوں میں. یعنی اس وقت اگر حریت کی کوئی تحریک چل رہی ہے، آزادی کی کوئی تحریک چل رہی ہے، ظلم سے مقابلے کی کوئی تحریک چل رہی ہے، مظلوم کی حمایت کی کوئی تحریک چل رہی ہے، تو جہاں جہاں چل رہی ہے وہاں وہاں آپ کو علی کا بیٹا کھڑا نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور بہت تیزی کے ساتھ. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا دشمن خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا دشمن آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا دشمن گلی کا موچی، گلی کا ڈرائیور، گلی کا پٹھان، گلی کا فلان نہیں ہے. آپ کا دشمن وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی ولایت کے مقابلے میں کھڑا ہے. اصل دشمن کو پہچانے. جب آپ اصل دشمن کو پہچانیں گے تو نتیجتاً آپ کی سوچ میں بھی اسی حساب سے وسعت آتی چلی جائے گی، اور آپ کی سوچ میں جتنی وسعت آئے گی اتنا آپ کے ہدف کا دائرہ کار بھی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کی دید، آپ کی نگاہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. آپ ذرا پنڈی میں تو پہلے بہت ہوتا تھا، آج کل وہاں پر بھی شاید خاتمہ ہوا ہے، یہاں پر تو ہے نہیں آج کل. آپ نے ٹانگے کے گھوڑے دیکھے ہوں گے. ٹانگے کے گھوڑے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے دو طرف دو غلاف ہوتے ہیں جس سے وہ ادھر اور ادھر نہ دیکھ سکے، وہ صرف ناک کی سیٹ پہ دیکھے. لہذا وہ ناک کی سیٹ پہ دیکھتے ہوئے آگے جاتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے. عالمی استعمار کی کوشش یہ رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ٹانگے کے اس گھوڑے کی طرح سے ایک رخ پر ڈال دو اور وہ اسی رخ پر چلتے رہیں، نہ ادھر کے دشمن کو پہچان سکیں نہ ادھر کے دشمن کو پہچان سکیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ہمارے جیسے، پاکستان جیسے، سعودیہ جیسے، یا اردن جیسے، یا ترکی جیسے، ان کے حکمرانوں کو بھی اسی عالمی طاقت نے اس راہ پر لگایا کہ وہ اپنے عوام کو وہی رستہ دکھائے جو رستہ امریکی دکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی، جہاں جہاں فرقواریت کو پروان چڑھایا گیا، جہاں جہاں شیعہ سنی کے نام پر ایک دوسرے کو مارا گیا، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایجنسیوں کا بہت بڑا رول نظر آتا ہے. آتا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں کہ ایجنسیوں کا کتنا بڑا رول تھا اس میں؟ صرف ایجنسیوں کا رول نہیں تھا، ہمارا بھی رول تھا. وہ رول کیا ہے؟ دشمن ہمیں متحد ہونے سے ہمیشہ روکتا ہے اور متفرق ہونے کے تمام اسباب فراہم کرتا ہے. جب قوم کو آپ منتشر کر دیں گے، غلط فہمیاں پھیلا کر، نفرتیں پھیلا کر، جھوٹ پھیلا کر، بدنام کر کے، تو نتیجہ یہ ہوگا دو بندے بھی ایک ساتھ کسی ایشو کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. صدام نے کتنے سال حکومت کی عراق پر، یاد ہے کسی کو؟ صدام حسین نے کتنے سال حکومت کی عراق پر؟ تقریباً 3 دہائیاں. جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی تھی، اور اس میں کہا کہ صدام حسین نے اپنے زمانے میں 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. کتنے لوگوں کو؟ 28 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ تاکہ کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے. جب اس کا ڈاؤن فال ہوا تو میں اسی وقت عراق چلا گیا، باہر ایران کے رستے، بغیر کسی ویزے کے. ابھی امریکیوں کا قبضہ ہوا تھا، وہاں پہ حالات دیکھے، لوگوں سے ملا. ایک بوڑھے کی زبانی میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جب بوڑھے سے پوچھا کہ 28 لاکھ انسانوں کا قتل ہوا اور تم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اگر تم لوگ اکٹھے ہو جاتے، متحد ہو جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنی ایک آواز بلند کرتے تو شاید 2 لاکھ 3 لاکھ شہادتیں ہوتی اور صدام کے پرخچے اڑ چکے ہوتے. لیکن اس نے تمہیں 28 لاکھ کی تعداد میں مارا لیکن تمہاری آواز اٹھی نہیں, وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک زمینی حقیقت بیان کی اور بڑی عجیب حقیقت تھی. اس نے کہا کہ صدام حسین نے صرف ہمارے جسموں کو نہیں مارا, ہماری روحوں کو اور ہماری فکروں کو مارا. کیسے؟ اس نے بھائی کو بھائی سے بدزن کیا, بیوی کو شوہر سے بدزن کیا, بہن کو بہن سے بدزن کیا, بچوں کو باپ سے اور باپ کو بچوں سے بدزن کیا. بدگمانی کی ایسی کیفیت پیدا کر دی پروپیگنڈوں کے نتیجے میں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک والدین کے 4 بچے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ صدام کی باس کا کوئی حصہ ہو اور یہ میری شکایت کر دے اور میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں. جب بدگمانیاں اس سطح پر پیدا کر دی جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر قوم قوم نہیں رہتی, پھر ایک ایک کر کے چن چن کر اٹھایا جاتا ہے, ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن قوم اسی خوف میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں اگر میں اٹھوں میرے لیے تو کسی نے نہیں اٹھنا, اس لیے صرف اکیلے اکیلے مرتے رہو. جو منتشر قومیں ہوتی ہیں ان میں یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے, لیکن جس قوم کو اللہ شعور دیتا ہے وہ قوم اس طرح کے تمام پروپیگنڈوں میں میدان میں کھڑی رہتی ہے. پھر اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, جہاں جہاں قوموں نے مقابلہ کیا وہاں پر آپ ان کے شعور کو دیکھیں, اور جہاں پر قومیں زوال پذیر ہوئی وہاں پر بھی آپ ان کے شعور کو دیکھیں. یہاں شعور کی کمی اور انتشار نظر آئے گا آپ کو, اور وہاں پر شعور کی بلندی اور اتحاد نظر آئے گا. آج شہید آز ضیاء الدین کی برسی کا دن ہے, برسی ہم منا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں مقاومت کی, وہ دین اور اہل البیت کے نظریے کے غلبے کی تحریک ہے. یہ ذہن میں رکھیے, غلبے کی تحریک. یہ کوئی علاقائی تحریک نہیں ہے, یہ ایک عالمگیر تحریک ہے اور پوری زمین کے لیے ہے, اور اس وقت اسی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیریا میں کیا صورتحال ہے, پورا یورپ آ گیا, سارے عرب ممالک آ گئے کہ وہاں سے بشار کو ہٹائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بشار اسرائیل کے خلاف پہلا گیٹ ہے. لیکن سب کو رسوائی کے ساتھ واپس جانا پڑ گیا, بشار اپنی جگہ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اہل ولایت کھڑے ہیں. وہ زمانہ تھا جب لبنان میں بیروت تک اسرائیل پہنچ چکا تھا, اسرائیلی فوجی پہنچ چکے تھے, اور آج اسرائیلی اپنی قبضہ کی ہوئی سرزمینوں کو چھوڑ کر تل ابیب کے اندر محصور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے گرد دیواریں بنا رہے ہیں تاکہ باہر سے ہم پر حملہ نہ ہو. جبکہ ایک وہ دور تھا جب ان کا نعرہ تھا کہ نیل سے فرات تک سارا ہمارا ہے, ہم لیں گے, اور تیزی سے آتے جا رہے تھے. کس نے راستہ روکا ہے؟ علی کے پروانوں نے. علی کے پروانوں نے, کسی اور نے نہیں. اس لیے ان حقیقتوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے جوانوں, آپ کے بیٹوں, آپ کے بھائیوں اور آپ کے لیڈرز کے قتل عام کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی حریت کسی اور علاقے میں پیدا نہ ہونے دی جائے. آپ زغزاکی کی آج کے دور میں, یہ تو آپ کا یعنی نوجوان جو ہے سب کی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا, جو ابھی کا واقعہ ہے. کیوں مارا گیا؟ کیا شدت پسند تھا؟ نہیں. دہشت گرد تھا؟ نہیں. کیا ریاست کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی؟ نہیں. کیا ریاست کے خلاف اس نے کوئی مومنٹ کا آغاز کیا تھا؟ نہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ جو پود, جو نسل تیار کر رہا تھا, وہ نسل مہدی آخر الزماں کے اس عالمگیر انقلاب کی پود تھی اور اس کے لیے نسل تیار ہو رہی تھی. یہ ذہن میں رکھیں. لہذا جب آپ اس نقطے نظر سے اپنے علاقے کو دیکھیں گے, چاہے وہ گلگت ہو چاہے وہ بلتستان ہو, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو شنا کھجنا اور بلتی کہہ کر آپس میں لڑایا جائے گا, اور یہی ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ مختلف جگہوں میں انہی ناموں سے ایک دوسرے کے خلاف لطیفے، گالیاں، تحقیر، توہین، کیوں؟ تاکہ کٹھے نہ ہو سکیں۔ اور ایک ہی علاقے میں، فرض کریں نگر کی اس پوری پٹی میں، شینبر اور ادھر کے لوگ جو بروشسکی بولتے ہیں ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، گلگت کے اندر ایک محلے کو دوسرے محلے کے خلاف تیار کرنا، بلتستان کے اندر بلتی اور بروپا کہہ کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف تیار کرنا، انتشار انتشار انتشار، پھر سب کے خلاف پروپیگنڈے، سب کے خلاف نفرت انگیز جملے، کہانیاں، داستانیں، الزامات، کردار کشی، اور سوشل میڈیا۔ چونکہ سوشل میڈیا اب آپ کے بیڈ روم میں نہیں، آپ کے باتھ روم تک بھی آ چکا ہے، لہذا 8-9 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے۔ ایک گھر میں بیٹھتے ہیں 10 بندے بیٹھتے ہیں، لیکن 10 بندے اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آپس میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، لگتا ہے کہ کسی بس میں مختلف لوگ مل کر سفر کر رہے ہیں، جن کی منزل تو ایک ہے لیکن ان کے خاندان الگ الگ اور فکریں الگ الگ ہیں۔ یہ کیفیت کس نے پیدا کیا ہے؟ سوشل میڈیا نے۔ اور کس چیز سے استفادہ کیا ہے؟ ہماری جہالت سے، اور ہم اس طرح سے اس میں غرق۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ فلان کا مخالف، دوسرا فلان کا مخالف، یہ جو حامی ہے وہ اس کو برا کہے، وہ اس کو برا کہے، اور دشمن اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور پھر دوسری طرف میڈیا ہاؤسز، میڈیا ہاؤسز اس وقت کام کر رہے ہیں آپ کو آپس میں الجھانے کے لیے، نمبر ایک، آپ کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے، نمبر دو، آپ کے لیڈرز کے خلاف لٹریچر بنانے اور بانٹنے میں، نمبر تین، آپ کے علماء کے خلاف، نمبر چار، پھر مسلکی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے، نمبر پانچ، پھر علاقائی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے، چھ، یعنی آپ جتنے گنتے چلے جائیں۔ مجھے ایک ایسے میڈیا ہاؤس کا پتہ چلا جہاں پر 700 بندے ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 700 بندے۔ ان کا کام کیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے سے جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں ان ٹارگٹس پہ وہ کام کریں، اور روز چیزیں لکھیں اور بانٹیں ان گروپوں میں جن کا ٹھیکہ ان کو دیا گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ لکھنے والا کوئی ہے، پہنچتا کسی کو ہے، لڑتا کوئی ہے، اور دشمن وہ تالیاں بجاتا ہے۔ آج اگر گلگت بلتستان میں محرومیت، ظلم، بربریت، درندگی، حق تلفی، میں جو بھی لفظ کہوں کم ہے، انسانیت کی توہین، انسانی آزادی کا مذاق، جو کچھ آپ کو گلگت بلتستان میں نظر آتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی انتشار ہے۔ آپ نے کل 2-3 دن سے دیکھا ہوگا، اسکردو میں ایک مولانا نے شہید غازی الدین کی برسی کے حوالے سے یادگار چوک پہ کھڑے ہو کے تقریر کی، گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کیا کاٹی گئی؟ میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی ہے۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر یہ ہے کہ اس نے ڈی سی کے خلاف، پولیس افسر کے خلاف، کمشنر کے خلاف، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کے بعض وزراء کے خلاف اس نے تقریر کی ہے، یعنی یہ بھی ہو گیا جرم۔ پاکستان میں زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، روز ٹی وی پہ 30 چینلز پہ کم از کم 4 گھنٹے مسلسل لوگ برا بلا کہتے رہتے ہیں، لیکن روک نہیں سکتا کوئی۔ وہاں پر ایک بندہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈی سی کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈال دیتے ہیں حوالات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز کہیں پہنچتی نہیں ہے، اس لیے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی کمزوری، اس کا اکیلا پن۔ اگر وہ بلتی ہے تو غیر بلتی کہے گا کہ وہ بلتی ہے، میرا کیا تعلق ہے۔ اگر وہ گلگتی ہے تو تو نگر والا کہے گا میرا کیا تعلق ہے، نگر والا ہے تو پھر گلگتی کہے گا میرا کیا تعلق ہے. نتیجتاً قوم کو تقسیم کرو اور ایک متحد آواز نہ بننے دو. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اپنی گفتگو کے آخر میں، چونکہ میرے پاس باتیں بڑی تھیں کرنے والی، لیکن اب ظاہر ہے بڑا ٹائم ہو گیا، میں اس سے زیادہ آپ کو کیا زحمت دوں. یہ یاد رکھیے، شہید ضیاء الدین اگر ہم سے جدا ہوئے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ شہید ہوتے رہے ہیں. جب امیر المومنین شہید ہوئے ہیں تو پھر ضیاء الدین تو ان کا ایک بیٹا ہے نا، اور کیا اسی پر شہادتوں کے دروازے بند ہوئے؟ نہیں. اب بھی یہ یاد رکھیے گا، جس میں شعور ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، جس میں شعور ہوگا وہ قتل ہوگا، جس میں شعور نہیں ہوگا وہ استعمال ہوگا. یہ یاد رکھیں، پہلے شخصیت کشی ہوتی ہے، شخصیت کو قتل کیا جاتا ہے. کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ، نہ ہوئے تو پھر اس کے بدن کو قتل کیا جاتا ہے. مسلسل بیوروکریسی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکمرانوں کا یہ رویہ رہا ہے اور رہتا ہے. بیوروکریسی میں 22ویں گریڈ کا افسر تھا، میرا برخوردار تھا. ایک دن آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، تمہیں معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹرکس بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے وہ باتیں بتائیں کہ میں واقعی دنگ رہ گیا کہ کس کس طریقے سے معاشرے کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ دشمن کے ہاتھ میں یہ سارے ہتھکنڈے موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہی ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ حب اہل البیت اور شعور اہل البیت. اس شعور اہل البیت کا رستہ تھامیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اگر اس کو آپ پکڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے، کون علی کے رستے پر ہے اور کون نہیں ہے، کون دین کی جامع تصویر پیش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون قوم کو بیچنے کی بات کرتا ہے اور کون قوم کو بنانے کی بات کرتا ہے، کون مہدوی تحریک کے حوالے سے میدان عمل میں سرگرم ہے اور کون اس تحریک کا رستہ روکنے والوں کے لیے آلے کار بنا ہوا ہے. یہ کب پتا چلے گا؟ جب شعور کی دولت سے ہم نوازے جائیں گے. لہذا میں اس برسی کے موقع پر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، قومی ایشوز کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان قومی ایشوز پر ہر ایک کو جو ممکن ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. تب ہم ایک قوم بنیں گے، اور قوم کی آواز پھر بہت دور تک جاتی ہے، انڈیویجولز کی آواز دور تک نہیں جاتی ہے. اس لیے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی، کسی بھی گروپ، کسی بھی گروہ، کسی بھی مذہبی اس سے ہو، لیکن جب ایشو قومی ہو تو اس قومی ایشو کے لیے آپ کو یک زبان، یک ہدف ہو کر میدان میں اترنا ہوگا. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تقسیم تو ہے ہی، سوشل میڈیا بھی ہے اور دشمن کی وہ ساری چالیں بھی ہیں، نتیجتاً قوم کی قسمت میں بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مستقبل کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس مستقبل کی نوید اللہ نے ہمیں سنائی ہے. یہ شب شب شہادت ہے. مجھے اس لیے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں چند جملے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض نہ کروں، ورنہ ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ شب شہادت ہے، اور شب شہادت بھی اس ہستی کی جو روح کائنات ہے. وہ ہستی جن کے حوالے سے روایات کہتی ہیں کہ 14 معصومین کے درمیان ان کی حیثیت اس شمع کی سی ہے جس کے گرد 14 پروانے طواف کرتے ہیں. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان باقی 13 معصومین کے درمیان اس شمع کی مانند ہے. اس لیے کافی کی روایت ہے، کسی اور امام کے حوالے سے اس طرح کی روایت نہیں آئی جو حضرت زہرا کے حوالے سے آئی ہے کہ جب تک حضرت زہرا زندہ رہیں 40 روز تک اللہ کی طرف سے فرشتہ اترتا رہا اور اللہ کی طرف سے تسلی دیتا رہا. کسی امام کے حوالے سے آپ کو اس طرح کی روایت نہیں ملتی، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے ملتی ہے. وہ ہستی جس کے لیے نبی کریم جب وہ تشریف لاتی تھی تو اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، صرف اٹھتے نہیں تھے، استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھتے تھے، صرف آگے نہیں بڑھتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، ان کو لاتے تھے، پھر اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور خود آگے بیٹھ جاتے تھے. وہ ہستی ہیں، وہ ہستی جن کے بارے میں شیعہ سنی دونوں روایات کہتی ہیں کہ 6 ماہ تک نبی کریم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے تھے اور آ کر اونچی آواز سے 5 بار فجر کے موقع پر، ظہر کے موقع پر، عصر کے موقع پر، مغرب کے موقع پر، عشاء کے موقع پر 5 بار آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو. کیوں؟ تاکہ مدینہ آنے والا ہر مسلمان دیکھ سکے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر نبی آ کے سلام دیا کرتے تھے. یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جب اسی دروازے کا وہ حال تھا کہ وہ جل کر گر چکا تھا. یہ وہ راتیں ہیں جب یہ دروازہ گر چکا تھا اور زہرا سلام اللہ علیہا اسی دروازے کے ملبے کے نیچے پکار رہی تھی کہ فضا کہاں ہو، میرا بیٹا شہید ہو گیا. یہ وہ ایام ہیں جب اسماء کہتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسماء لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، میں جاؤں گی، غسل کروں گی، نئے کپڑے پہنوں گی، تو میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ. بچوں کو لایا گیا، آپ نے تمام بچوں کو غسل دیا، کپڑے پہنائے، سروں پہ کنگھی کی، اسماء کے حوالے کیا اور اس کے بعد کہا کہ اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میری طرف سے جواب آئے تو دروازہ کھول کے اندر آ جانا اور اگر جواب نہ آئے تو پھر جا کے علی کو کہنا کہ علی فاطمہ چلی گئی. اسماء کہتی ہے کہ میں نے اسی طرح سے کیا، جب آواز دی تو دیکھا اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، پھر میری چیخ نکلی، میں فوراً وا فاطمہ کہتے ہوئے پہنچی مسجد میں اور کہا کہ یا امیر المومنین حضرت فاطمہ چلی گئی، آپ اکیلے رہ گئے. جیسے ہی علی تک یہ آواز پہنچی کہ فاطمہ چلی گئی، روایات کہتی ہیں کہ علی چیخ مار کر اٹھے، زمین پر گرے، لگا جیسے غش کر کے گرے ہوں اور ہوش سے چلے گئے ہوں. آپ کو ساتھیوں نے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا. لیکن ایک عجیب واقعہ اسماء بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا، حسن اور حسین کو، ام کلثوم اور زینب کو لے کر اندر گئی تو یہ بچے اپنی والدہ کے اوپر گر گئے اور امام حسن نے حضرت زہرا کا ایک پاؤں پکڑ لیا، حضرت امام حسین نے دوسرا پاؤں پکڑ لیا، روتے جاتے تھے اور رخسار پر، اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر آپ اپنی والدہ کے پاؤں ملتے چلے جاتے تھے. میں نے دیکھا حسن زیادہ رو رہے ہیں، میں نے حسن کو اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو، باقی بچے چھوٹے ہیں، تم زیادہ رو گے تو یہ باقی بچے اور زیادہ رونے لگیں گے، تم ذرا کم کرو اپنا رونا. تو اس بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اماں آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حسن نے دیکھا ہے. کہتی ہے تم نے کون سا منظر دیکھا جو میں نے نہیں دیکھا؟ کہا کہ جب میری والدہ دربار سے باہر نکلی، ان کے ہاتھ میں پروانہ فدق تھا، جب کوچے بنی ہاشم میں پہنچی تو وہ لعین ابن لعین سامنے آیا اور اس نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب دیا یہ فدق کا پروانہ ہے، اس نے چھیننا چاہا آپ نے دیا نہیں، اس نے اس زور سے ہاتھ اٹھایا کہ میری والدہ زمین پر گری اور جب گری تو پھر اٹھ نہ سکی، جب اٹھنے کی کوشش کی تو دیوار کوچا سے ہاتھ لگا کر اٹھنے لگی، اٹھتے اٹھتے قبر نبی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے قبر کی مٹی گیلی ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلبین قلبون.